السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. برادران اسلام و باپردہ سماعت کرنے والی دوستان ملت، گزشتہ پیش کردہ مضمون اور آئندہ کے لیے کیا ہوا وعدہ کچھ یوں ہے، اعتبارات الہیہ کیا ہیں؟ پانچ لفظ ہم نے استعمال کیے تھے یا پانچ صفات کا ہم نے ذکر کیا، جس میں سے دو پر گفتگو ہوئی، باقی تین پر گفتگو باقی. نمبر ایک، اللہ خالق ہے. نمبر دو، اللہ مالک ہے. اللہ کے خالق ہونے کا جو شعور ہے اسے زندہ رکھنا بہت بڑا کمال ہے. اس میں پھر دو اعتبارات ہیں، سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہے. خالق وہ ہے جو جاعل، فاعل اور صانع کے بالمقابل اپنی الگ شان رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کمالات جاعل میں نہیں پائے جاتے، جو کمالات فاعل میں نہیں پائے جاتے، جو کمالات صانع میں نہیں پائے جاتے، ان کمالات کا جامعہ ہو. وہ کیا کمالات ہیں؟ بدیع ہونا کمال ہے خالق کا، مبدی ہونا کمال ہے خالق کا. یہ ایک ایسا علمی موضوع اور علمی مضمون ہے کہ اگر اس کو تفصیل سے کھولا جائے تو وحدت الوجود اس لفظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اتنی تفصیل ہے اس میں. لیکن کیا کریں کہ انسانی ذہنوں کی سطح ایک نہیں ہوتی اور علوم کے معیارات ایک نہیں ہوتے، اس لیے عوام سے بس اتنی بات کر سکتے ہیں جتنی عوام سمجھ سکے. ہم صرف یہاں دو تین باتیں عرض کرتے ہیں. گزشتہ جاعل کسے کہتے ہیں ہم نے بتا دیا، فاعل کسے کہتے ہیں ہم نے بتا دیا، صانع کسے کہتے ہیں ہم نے بتا دیا. حاضران حضور، غافلان دور، جو حاضر تھے وہ فائدہ اٹھا گئے، جو غیر حاضر تھے ان کا نقصان ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں. البتہ یہ کہ مضمون یاد رہنے کے لیے اجمالاً ہم گزشتہ کا سبق دہرا رہے، یا آپ کے ذہنی سطح پر ہے کہ آپ کس طرح مضمون کو اپ کرتے ہیں، کیسے اس کی تقریب کرتے ہیں. دیکھیں، صانع کہتے ہیں ایسی ذات کو جو بنائے لیکن بنانے سے پہلے وہ چیز کو نہ جانتا ہو، جس وقت بنا رہا ہو کے فوری بعد کے حال سے وہ واقف نہ ہو اور وہ اس کے مستقبل سے بے خبر. جیسے یہ مائک کسی نے بنایا ہے، جب یہ بنایا تو اس سے پہلے کچھ جانتا تھا کیا؟ کچھ نہیں جانتا. سوال یہ ہے کہ کچھ جانے بغیر اس نے بنایا یا کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ، کوئی ماڈل دیکھ کر اس نے بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر ماڈل دیکھے کوئی چیز آج تک بنی نہیں. مخلوق کے ہاتھ سے جو چیز بنی ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کر بنایا گیا ہے. سمندر میں اگر کشتیاں چلتی ہیں تو مچھلیوں کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. ہوا میں اگر جہاز پرواز کرتے ہیں تو پرندوں کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. اور بھی دیگر اشیاء کی طرف نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سمجھ لینا چاہیے کہ صانع وہ ہے جو بنانے سے پہلے چیز کی کلی معلومات نہیں رکھتا، بنا دیا، بنانے کے بعد اس کا کیا ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ کون خریدے گا، کب خریدے گا، کہاں خریدے گا، کہاں لگائے گا، اس کا استعمال کیسے ہوگا، وہ اس سے بے خبر۔ باعتبار مستقبل و انجام وہ اس سے لا علم ہے کہ یہ چیز کب تک رہے گی، کیسے مصرف میں رہے گی، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ٹوٹے گا، یہ خراب ہوگا، یہ رکھا رہے گا، یہ جلا دیا جائے گا، یا اس کے اجزاء منتشر کر دیے جائیں گے، یا اس کے اجزاء ایک جگہ رہیں گے۔ ان تمام چیزوں سے وہ لا علم اور بے خبر۔ صانع کا بس سمجھ آنے، اب سمجھیں پھر یہ خالق نہیں ہوا جس نے بنایا، تو خالق کون ہوا؟ خالق وہ ہے جس کو بدیع کہتے ہیں۔ بدیع کون ہے؟ جو اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ان چیزوں کو خود بنا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس سے بنا؟ مائک بنا، میں ایک ہی مثال لے کے چل رہا ہوں، آپ اسی کے ساتھ چلتے رہیں۔ مائک بنا تو کس سے بنا؟ یہ صرف زمین کا حصہ ہے، اس میں اور کچھ نہیں، یا تو اس میں پلاسٹک ہوگا جو زمین سے نکلے گا، یا اس میں لوہا ہوگا جو زمین سے نکلے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے زمین بننی چاہیے تھی، زمین کس نے بنائی؟ اللہ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو تو اللہ نے بنایا۔ دوسری شان خالق یہ ہے کہ وہ مبدی ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کا کوئی انسان کسی چیز کو بنائے تو بغیر دیکھے نہیں بناتا، جیسے میں نے پانی کی کشتی کی مثال دی، ہوائی اور جہاز کی مثال دی۔ پہلے انہوں نے پرندوں کو دیکھا، پھر اس چیز کی ایجاد کی، وہ موجود تو کہلائے لیکن حقیقتاً وہ خالق نہیں کہلائے۔ پھر خالق کون ہوگا؟ جو مبدی ہو، بغیر کسی ماڈل کو دیکھے، بغیر کسی شبیہ کو دیکھے، بغیر کسی نمونے کو دیکھے، کسی چیز کا بنانے والا ہو۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبدی۔ جس نے نہ آسمان دیکھا، آسمان بنا دی، جس نے زمین دیکھی نہیں، زمین بنا دی، جس نے ستارے اور سیارے دیکھے نہیں، لیکن ستارے اور سیارے بنا دیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صانع کی طرح اللہ نے چیزیں بنا دی اور بھول گیا؟ بنانے سے پہلے کیا اللہ اس کے بنانے کو جانتا تھا؟ بالکل جانتا تھا۔ اگر نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امر کن کی مخاطب جو ہے نا وہ کون ہے؟ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح بن جاؤ، جیسے استاد شاگرد سے کہتا ہے اگر غلطی کرے، مرغا بن جاؤ، ٹھیک ہے، سامنے بچہ ہے، تب کہتا ہے نا، بچہ نہ ہو پھر بچے سے کہتا ہے کہ تم مرغا بن جاؤ؟ سامنے ہونا ضروری ہے، ہو جاؤ بولنے کے لیے، کر جاؤ بولنے کے لیے، کسی شکل کے اختیار کرنے کے لیے کسی شے کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب شے موجود نہ ہو پھر اسے ہو جاؤ بولے تو کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ اس فعل کو فعل عبد کہتے ہیں، اور اللہ فعل عبد کے کرنے سے سبحان، اللہ بیکار کام نہیں کرتا، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کہہ رہا بن جا تو کیا بنے گی؟ اب سمجھے، مخلوق جو ہے نا وہ سب معلوم الہی، پہلے اللہ کے علم میں تھی، اللہ نے اس صرف معلوم کو کہا کہ ہو جا۔ اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا اس نے ارادہ کیا، این یقول اللہ تو اس سے کہا، این یقول اللہ تو اس سے کہا، کچھ ہے نہیں تو کس سے کہا؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اذا اراد شیئا، کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کیا، این یقول اللہ تو اس سے کہا، کس سے کہا، کہاں ہے وہ؟ اس کا جو جواب ہے علمی وہ یہ ہے کہ علم الہی میں تھا، خارجاً موجود نہیں تھا، میرے اور آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب تو کوئی چیز نہیں تھا، ہم کوئی چیز نہیں تھے، کوئی حیث ایک حضرت ادھر تشریف لے رہے ہیں، ایک ساتھی کرسی لے رہا ہوں، تھوڑا سا ادھر سے راستہ دے دوں حضرت کے لیے. فرق سمجھ میں آئے؟ کائنات کی جتنی چیزیں بنانے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صانع کہلا سکتے ہیں. وہ موجود عبد الرجم کے بول سکتا ہوں انشاءاللہ توجہ رہے. کائنات کے جتنے بنانے والے ہیں وہ صانع کہلا سکتے ہیں. کائنات کے جتنے بنانے والے ہیں وہ موجد کہلا سکتے ہیں. کائنات کے جتنے کرنے والے ہیں وہ جاعل و فاعل کہلا سکتے ہیں. لیکن کوئی خالق نہیں کہلا سکتا. کوئی خالق نہیں کہلا سکتا کیونکہ خالق ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے سے جانتا ہو. اب کوئی بھی شخص پہلے سے نہیں جانتا تھا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اس طور پر کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. ہم نے تم کو پیدا کیا اس طور پر کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر تم نے سیکھا نا, بنانا سیکھا, پڑھنا سیکھا, پڑھانا سیکھا, اس چیز کے بارے میں تفصیلات سیکھی. اللہ کہہ رہے ہیں پہلے تو تم جاہل ہی تھی جب تم کو پیدا کیا گیا. تو اب انسان جب پہلے سے جاہل ہے بعد میں جانا تو اس کا کمال نہیں. کمال یہ کہ پہلے سے جانے. اور پہلے سے کون جانتا ہے؟ وہ اللہ ہے جو بندے کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے. جب اس بندے کو خارجاً وجود دینا چاہا تو اذا اراد شیئاً, اس نے ارادہ کیا ہے کسی چیز کے بنانے کا, این یقول لہ, وہ چیز جو اس کے علم میں تھی اس سے کہا. کیا کہا؟ کن, ہو جا. فیکون, پھر وہ چیز ہو گئی. وہ آسمان بھی ہے, وہ زمین بھی, وہ چاند ستارے بھی ہیں, سیارے بھی, وہ شمس و قمر بھی ہے, لیل و نہار بھی, وہ انسان بھی ہیں, جنات بھی, وہ فرشتے بھی ہیں, وہ انبیاء و رسول بھی, وہ لوح و قلم بھی ہیں, عرش و کرسی بھی. ساری چیزیں پروردگار عالم کے علم میں پہلے سے تھی. جب اللہ نے چاہا کہ یہ بن جائیں خارجاً تو اس کے ارادے کے مطابق اس نے کہا کہ ہو جا, تو پھر وہ چیز ہوگی. پہلے سے جانتا جب بنا رہا ہے تو اس وقت نہیں جانتا کہ یہ کیا بنے گا. حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ملائکہ کے سامنے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ قرآن شریف میں مضمون موجود ہے. کہا تھا کہ میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو زمین میں میری خلیفہ بنے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں, آپ کی تقدیس کرتے ہیں, آپ کی تحلیل کرتے ہیں, آپ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, پھر آپ زمین میں ایسے کو پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فتنہ اور فساد مچائے گا, یہاں کربلائیں جنم لیتی رہیں گی, یہاں حق و باطل کی رزمگاہیں سجتی رہیں گی. اے اللہ آپ اس دنیا میں انسان کو بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. جس وقت بنا رہا ہے اس وقت کی بات, جب بنا دیا پھر اللہ نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ نے پوچھا تم تو کہتے تھے کہ زمین میں یہ فساد کرے گا, اچھا ان چیزوں کے بارے میں ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح. تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ ہم کہاں جانتے ہیں, ہم تو کچھ بھی جانتے ہیں, بس اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا ہے, اس سے ہٹ کے ہمیں کیا معلوم. انک انت العلیم الحکیم, آپ جاننے والے ہیں, آپ حکمت والے ہیں, آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں. چنانچہ پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے مقابل کھڑا فرمایا. یہ تو ایک جزوی چیز ہے, بتانا یہاں یہ ہے کہ اللہ جو جانتے ہیں بناتے ہوئی حالت میں حال میں, وہ دوسروں کو علم نہیں. جب بن جائے اس کے بعد, جب بن جائے اس کے بعد کہ اللہ کسی چیز کو بنایا اور اس کو بھول گیا. صانع کی بات یہ ہوتی ہے, موجود کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو بناتا ہے وہ اس سے بے خبر رہتا ہے. مثلاً یہ عمارت جس نے بنائی, یہ عمارت جس نے بنائی, کیا وہ اس وقت یہاں ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے وہ اس سے جانتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس نے عمارت بنائی خود اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی عمارت میں کیا ہو رہا, اچھا کام ہو رہا ہے کہ برا کام ہو رہا, خیر ہو رہا ہے کہ شر ہو رہا ہے. جب وہ بے خبر ہے تو کیا اللہ بھی ایسا بے خبر ہے ہم انسانوں سے؟ اگر یہ سمجھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں, اللہ عز و جل کی ذات عالی علیم ہے, اللہ عز و جل کی ذات عالی خبیر ہے, وہ اپنے بندوں سے بے خبر نہیں. اچھا صاحب, اللہ کیا ہماری حرکات کو دیکھ رہا ہے؟ جو دل میں آیا وہ نہیں جانتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آنکھوں کی جو خیانت کرتے ہو, تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے اور تم نے جو دل میں چھپا رکھا ہے اس سے وہ باخبر ہے. يعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، اور ایک جگہ فرمایا علیم بذات الصدور، تم اپنے سینوں میں جو کچھ چھپا کے رکھتے ہو وہ سب جانتا ہے. صرف انسان کے فہم و گمان سے کوئی چیز ٹکرائے اور گزر جائے، پروردگار عالم اس بات کی خبر رکھتا ہے. جب وہ ہمارے ذہن میں، ہمارے تخیلات میں، ہمارے اوہام میں ایک چیز ٹکرا کے چلی جاتی ہے، وہ اس سے باخبر ہے، تو پھر ہماری حرکات و سکنات اس سے کہاں چھپی رہ سکتی ہیں؟ اس کا علم کیسا ہے؟ وہ کیسا دیکھنے والا، وہ کیسا سننے والا، وہ کیسا جاننے والا؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے میرے دوستو. اللہ عز و جل کی ذات عالی کے دیکھنے کا ہم تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے. ابن دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، بہت ہو سکتا ہے، اپنے اپنے ذہنی صلاحیت پر، اپنے اپنی علمی وسعت پر ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن حدیث ثابت کر کے بتا دیں ایسا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قابل بھی ہو، قابلیت نہ ہو تو ایسا ہونا ممکن نہیں. ابن دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا، مجھے فتح کبیر ہو گئی. فتح کبیر، اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا کس کو کہتے ہیں. بیوی نے کہا سودا لاؤ، وہ چلے بازار کو. مخلوق ہے نا، بہرحال کام کاج تو ذمہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں سودا لے کے واپس آ رہا تھا، مجھے فتح کبیر ہو گئی. مرید نے پوچھا حضرت جس وقت آپ کو فتح کبیر ہوئی ہے تو اس وقت آپ نے کیا دیکھا، آپ کو کیا ہوا، آپ ذرا کھول کے بیان کریں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. تو فرمایا کہ دیکھو فتح کبیر میں یہ ہوا کہ میرے سر سے لے کے پیر تک میرا ہر عضو بدن گویا دیکھ رہا تھا ساری کائنات کو، اور کوئی درمیان میں پردہ نہیں تھا، نہ دیوار کا پردہ، نہ اشجار کا پردہ، نہ کسی انسان کا پردہ، ہر ہر چیز مجھے نظر آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں، سب دکھ رہا. لوگ کہتے ہیں کیسے دکھتا ہے، حدیث شریف میں کہیں بھی مضمون نہیں ہے اس طرح کی بات کہتے ہیں. چلے ان کی تسلی کے لیے میں ایک روایت بھی سنا دیتا ہوں. جناب سرور کائنات، مشکات شریف میں جناب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، آپ نے ایک خواب دیکھا. صحابہ سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں اللہ عز و جل کی میں نے زیارت کی، اور میں نے اللہ عز و جل کو بہت ہی حسین صورت میں دیکھا. کیسی صورت تھی؟ ہمارے اور آپ کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صورت سے سبحان، جیسی اللہ کی شایا نشان تھی، جیسے اللہ نے دکھانا چاہا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رؤیا میں مشاہدہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالی جل شانہ جیسے شان ہے ویسے. پوچھا اس کے بعد کا نہیں پوچھو گے کیا ہوگا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہوا یہ کہ حق تعالی جب میرے پاس تشریف لائے، میری حق تعالی کی زیارت ہوئی، تو حق تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ محمد ملائے اعلیٰ کس بات میں بحث کر رہے ہیں، ملائے اعلیٰ کس بات میں بحث کر رہے ہیں، صرف دیکھا نہیں ہے. اور یاد رکھو ایک اور بات بتانے لگا ہوں، خواب جو ہے نا میرا اور آپ کا کچرے کی کنڈی میں ہے، میرے اور آپ کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وحی الہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو، ورنہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ انگلی اٹھے گی. حضرت ابراہیم آپ نے تو فقط خواب میں دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ہے نا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم پہ انگلی نہیں اٹھے گی کہ صرف خواب پہ عمل کر لیا، بیٹے کو ذبح کرنے چلے، نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کے جو خواب ہیں وہ بھی وحی الہی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا محمد ملائے اعلیٰ اس وقت کس بات میں بحث فرما رہے ہیں، کس بات میں بحث کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں نہیں جانتا وہ لوگ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں. تو پھر پروردگار عالم نے، آگے سننا، تو پھر پروردگار عالم نے اپنا دست مبارک سینے اثر پر رکھا ہے، اپنا دست مبارک سینے اثر پر رکھا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہاتھ سے سبحان ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن جو منشا اللہ کا ہے ہم اسی منشے کو لیتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن شریف میں ہے نہیں ہے، تو قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ پر زمین کے نیچے نیچے اسفل السافلین تک اور آسمان کے اوپر اوپر عرش معلیٰ تک کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، ہر چیز مجھ پر کھل گئی تھی۔ اس کو فتح کبیر کہتے ہیں، ہر چیز کا کھل جانا، صرف کھلا نہیں ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر سے پیر تک ہر عضو بدن آنکھ بن گیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو بدن گویا سماعت کا آلہ بن گیا تھا، ہر چیز سنائی دے رہی تھی۔ پھر پروردگار عالم نے پوچھا کہ حبیب اب بتاؤ کہ ملائے اعلیٰ کس بات میں بحث کر رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر جواب دیا ہے، حق تعالی جل شانہ کو مشکات شریف میں روایت منقول ہے، فرمایا کہ اے اللہ اس وقت ملائکہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، رفع درجات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی امت محمد کے کن اعمال سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور کن اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی بحث چل رہی ہے ملائے اعلیٰ۔ ملائے اعلیٰ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، اگر مضمون میرا منتشر ہو گیا، میں بتا رہا تھا خالق کس کو کہتے ہیں، اس سے بات چل پڑی تو بہت آگے چلی گئی، اس کے ذریعے سے اگر ہم کھولتے چلے جائیں نا مضمون کو، تو پھر ہم پہنچتے ہیں وہاں تک جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے، لیکن ہم اتنا لمبا سبق آپ کو بتانا نہیں چاہتے، صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ خالق کو پہچان لو جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اتنا بھی معلوم ہو گیا تو بہت بڑی بات۔ خالق وہ ہے جو سانے کے مقابل ہو، خالق وہ ہے جو سانے سے اعلیٰ و ارفع ہو، کیا مطلب ہے؟ سانے بے خبر ہے بنانے سے پہلے، سانے بے خبر ہے بنانے کے حال میں، سانے بے خبر ہے بنانے کے بعد میں، لیکن خالق کا معاملہ یہ ہے پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے، پیدا کرتی ہوئی حالت میں جانتا ہے، پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے، صرف جانتا نہیں ہے، خیالات کو پڑھ لیتا ہے، خیانتوں کو جان لیتا ہے، سینوں میں چھپی باتوں کو جان لیتا ہے، اس سے باخبر ہے، اتنا ہی نہیں ہے، اور آگے اگر آپ چلیں تو وہ بدیع ہے، وہ بدیع ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو اس ہی نے بنایا ہے، وہ مبدی ہے، اس نے کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں دیکھا پھر بھی انسان کو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں تو اس خالق کا وصف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق تعالی جل شانہ اپنی مخلوق سے دور نہیں ہے، اس کا لطیف ہونا ضروری ہے، اسی کو صوفیہ کے پاس حس محض کہتے ہیں۔ بھائی حس محض نہیں سمجھ میں آیا، صوفیہ کا ایک اصطلاحی جملہ ہے، بازو رکھو، میں بازو رکھ دیتا ہوں، کوئی حرج میرے لیے نہیں ہے، میں بازو رکھو، مجھے بتاؤ لطیف کس کو کہتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر نہیں بتا سکتے تو مجھ سے سن لو۔ اسی لیے حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے تو دے، نہیں ہے تو لے، ہے تو دے، نہیں تو لے، دو میں سے ایک ہونا نا۔ اب یہ بتاؤ کہ لطیف کس کو کہتے ہیں؟ کیا پانی کو لطیف کہتے ہیں؟ ہاں، مخلوق کے مقابلے میں، خالق کے مقابلے میں پانی لطیف نہیں کہلاتا، کثیف کہلاتا ہے۔ اب میں ایک مثال اور دیتا ہوں، بات زبنن آ گئی ہے تو خود ہی کر لیں، پانی جو ہے نا وہ لطیف ہوتا ہے، اس کو چھوٹا بھی سوراخ مل جائے تو اس میں گھس جاتا ہے، لطافت کی وجہ سے، نزاکت کی وجہ سے، اس کی ملائمت کی وجہ سے، اس کی نرمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ پانی کے اوپر بھی کسی چیز کو لطیف پاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے اوپر بھی کوئی لطیف چیز ہے۔ کیا لطیف چیز ہے صاحب؟ اس سے اوپر جو چیز لطیف ہے نا اس کو ہوا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی دکھتا ہے، ہوا تو دکھتی بھی نہیں ہے، ہوا دکھتی بھی نہیں ہے، وہ لطیف ہے نہیں ہے۔ ذرا مجھے انکار کر کے بتاؤ، نہیں میں ہوا کو نہیں مانتا، بول انہیں ہوا کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ حد سے محض کس کو کہتے ہیں؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے، کسی چیز کا ہے بول کے سمجھ میں آنا، اسی کو حد سے کہتے ہیں، وہ لطیف محض ہے، وہ حق تعالی جل شانہ کی ذات عالی ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہر جگہ ہیں تو ہم ہیں، وہ نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں، وہ ہیں، وہ کیسے ہیں؟ لطیف ہیں۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہوا کو تم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو کیا دیکھ سکتے؟ لطیف ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو تمہیں اور ہمیں نظر نہ آئے. میں نے گزشتہ یہ مضمون کہا تھا کہ اللہ جو خالق ہے, خالق ہونے کا ایک وقت یہ ہے کہ وہ نظر نہ آئے. آپ کو یاد ہوگا سبق گزشتہ میں نے کہا تھا جو نظر نہ آئے, کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ ذاتاً لطیف ہے, اصلاً وہ لطیف ہے. جب ہم ہوا نہیں دیکھ سکتے تو وہ لطیف ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, جبکہ ہوا ایک مخلوق ہے اور ہم مخلوق ہو کے مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہوا افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ سوال ہے نا. ہم افضل ہیں تو مفضول کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ انسان افضل ہے, اشرف المخلوق بنایا گیا, ساری مخلوقات میں سب سے اشرف ہے, سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے. ہم ہوا سے اعلیٰ افضل, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ مفضول ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی, تو حق تعالی افضل ہوتے ہوئے, اکبر ہوتے ہوئے ہمیں کیسے نظر آئے؟ شان ہے ان کی, لیکن ہوتے ہر جگہ ہیں. خالق کا وصف یہی ہے, خالق کا مادہ یہ, خالق کی شان ہی یہی ہے, خالق کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر جگہ ہوتا ہے. اب آگے چل کے دیکھیں گے. تھوڑا تھوڑا سا فرق کے ساتھ میں لطیفوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. پانی لطیف ہے, پانی کے مقابلے میں ہوا زیادہ لطیف ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتی. کیا اس سے بھی لطیف کوئی چیز ہے دنیا میں؟ بالکل ہے, اس سے بھی لطیف ایک چیز ہے. ہوا سے زیادہ لطیف کیا چیز ہے؟ روشنی ہے. ہوا سے زیادہ لطیف کیا ہے؟ روشنی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ کمرہ ہے نا, اس کمرے کی کھڑکیاں بند کر دو. اس میں فین تو چل ہی رہا ہے پہلے سے, ہوا تو بھری جائے گی. پھر بھی ایک کام کرو, تھوڑا سا سوراخ لگا کے فین بھی بند کر دو, اوپر سے جتنی ہوا بھر سکتے بھر دو. جیسے ٹیوب میں آدمی ہوا بھر دیتا ہے, بھرتا کہ نہیں بھرتا؟ ٹھیک ہے, اتنی ہوا بھرو, اتنی ہوا بھرو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اگر ہوا بھرے تو یہ پھٹ جائے گا. ہوا کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ بھرے تو جس چیز میں بھر رہے ہیں وہ پھٹ جاتی ہے. جیسے ٹیوب ہے, ٹیوب میں آپ ضرورت سے زیادہ ہوا بھرے تو رہتا پھٹ جاتا. تجربہ کر کے دیکھو, نہیں تو کتنے سائیکل کے ٹیوباں پھٹتے معلوم ہو جاتے. اپنی گاڑی میں ہوا زیادہ بھر کے دیکھ لو, معلوم ہو جاتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہوا ہے نا, اتنا آپ بھر دیا, آپ کو یقین ہے کہ ہم نے اتنا بھر دیا کہ اب اس میں اور ہوا بھرے تو یہ پھٹ جائے گا. تو اب مجھے بتاؤ اس میں جگہ ہے کچھ؟ ہوا ہی ہوا ہے نا, پوری ہوا سے بھری ہوئی ہے. اب اس میں اگر آپ روشنی ڈالیں تو روشنی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ روشنی کہاں سے آ رہی؟ کتنی آپ لگانا چاہتے ہیں اس میں؟ 100 کا بلب لگاؤ, 1000 کا بلب لگاؤ, 10000 کا بلب لگاؤ, 1,00,000 کا بلب لگاؤ, جتنے بلب ویسے ہزاروں کے لگانا ہو لگا لو, روشنی کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ بس ہے وہ. کبھی کہتی ہے روشنی بس ہے وہ؟ کیا مطلب ہوا؟ اس ہوا کے اس قدر بھر جانے کے باوجود روشنی کے لیے گنجائش ہے. وہ اتنی لطیف ہے کہ ہوا کی ہر ذرے میں سرائیت کر جاتی ہے. تو پھر حق تعالی جل شانہ جو لطیف محض ہیں, وہ کائنات کے گوشوں سے کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ اس کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ رہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کسی سے الگ ہو ہی نہیں سکتا, اس کا رہنا ہی رہنا ہے. وہ خالق کی شان ہے, وہ حد محض ہے, وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. ایک جز تو یہ ہے, اگرچہ کہ بہت تفصیل سے بات آگے چلے گی, لیکن صرف اشارات میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے چند جملے کہہ رہا ہوں. خالق کون ہے؟ جو علیم ہو پہلے سے. خالق کون ہے؟ جو حال سے باخبر ہو. خالق کون ہے؟ جو مستقبل سے واقف ہو. خالق کون ہے؟ جو بدیع ہو. خالق کون ہے؟ جو مبدی ہو. ایک اسم دکھ رہا ہے خالق ہونا, لیکن اس اسم کے پیچھے اتنے اسماء ہیں. خالق کون ہے؟ جو لطیف ہو, اور لطیف بھی لطیف محض ہو, خالی لطیف نہ ہو, پوری مخلوق کے مقابلے میں اس کی لطافت زیادہ ہو, وہ الطف ہو, بلکہ الطف سے بھی اعلیٰ ہو. وہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی. یہ اسماء یاد رکھیں, ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مبدی ہونا, بدی ہونا, خالق سے جڑا ہوا ہے. لطیف ہونا, علیم ہونا, خبیر ہونا, خالق سے جڑا ہوا ہے. اس لیے حق تعالی جل شانہ کی عبادت کی جاتی ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی. مجھے بتاؤ, سجدہ کرے تو آپ کی پیشانی کہاں لگتی ہے؟ زمین پر. تو کیا زمین خدا ہے العیاذ باللہ؟ نہیں. سمجھ نہیں آئی بات کہ اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اس کو کہتے ہیں. تم جدھر سجدہ کرو گے اللہ ادھر موجود ہے. البتہ یہ کہ تمہارے لیے ایک مرکز بنا دیا گیا کہ تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, کہ وہ تجلیات الہیہ کا محور ہے, وہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے. بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤ, اس سمت متوجہ ہو جاؤ, کیونکہ اس سمت متوجہ ہو کر نماز کا پڑھنا میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. قبلہ تو بس محبوب کی پسند کی وجہ سے بنایا گیا ہے. ورنہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, بات سمجھ میں آگے آگے چلیں. دوسرا وقت ہم نے بیان کیا تھا مالک کا وانا. پہلے لفظ سے عبادت مشتق ہوتی ہے, لا خالق الا اللہ, لا الہ الا اللہ. چونکہ کوئی خالق نہیں ہے لہذا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر ذرہ کائنات, وہ ادنا ہو کہ اعلیٰ ہو, وہ نوری ہو کہ ناری ہو, وہ خاکی ہو کہ آبی ہو, ہر مخلوق جو ہمیں محسوس ہوتی ہے, نظر آنا تو دور, محسوس ہوتی ہے, جیسے ہوا محسوس ہوتی ہے نا, نظر تو نہیں آتی, محسوس بھی ہوتی ہے, وہ بھی مخلوق. جو مخلوق ہے وہ لائق عبادت نہیں. حق تعالی جل شانہ کی ذات عالی لائق عبادت, اس کے لیے عبادت کی جائے گی. دوسرا فرض, اللہ ہی مالک ہے, مالک ارض, مالک سماوات, مالک لوح و قلم, مالک عرش و کرسی, مالک انس و جن. جتنے جنات ہیں سب کے مالک کون, جتنے انسان ہیں سب کے مالک کون, نوری مخلوق کے مالک کون, ناری مخلوق کے مالک کون. جب آپ اس پر غور کریں گے پتا چلے گا سب کے سب اللہ عز و جل کی مملوک ہے. وہ اللہ کی مملوک مخلوق ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے. ہمارے حضرت اس کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ فرماتے تھے, حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے اپنے والد بزرگوار سے سنا, دیکھو عبادت کے لائق ہونے کے لیے دو چیزیں ہونا, خالق ہونا, مالک ہونا, تو لائق عبادت ہوتا, نہیں تو لائق عبادت نہیں ہوتا. یہ سمجھانے کے بعد دوسرا جملہ سمجھایا کہ مالک ہونے کے لیے بھی شرط ہے, یا خود بنانا ایسا جیسے خالق نے بنایا ہو, یا خود بنانا ایسا جیسے خالق نے بنایا ہو, یا خریدنا جیسے خالق نے خریدا ہو. ٹھیک ہے, آپ نے یہ چیز خریدی, کیا اس کو آپ جنت کی بشارت دے سکتے ہیں؟ مالک کیسے ہوئے بھی آپ نے اس کو بنایا, کیا آپ اس کو جنت کی بشارت دے سکتے ہیں؟ تو آپ مالک کیسے؟ آپ نے اسے خریدا یا بنایا تو آپ مالک. لیکن خریدنا اور بنانا دونوں یاد رکھیں اتنی قابلیت کے ساتھ ہو کہ اس میں آپ کا اختیار اور قدرت شامل ہو. اپنا اختیار اور قدرت کسی چیز پہ نہیں چلتا, تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ مالک وہ ہے جو مختار ہو, مالک وہ ہے جو قادر ہو. یہ اپنا یہ صفات الہیہ مالکیت کے ساتھ جڑتے ہیں. مالک وہ ہے جو مختار ہو, اسے اختیار ہے اپنے بندوں کے بارے میں. وہ چاہے تو جہنم رسید کر دے, وہ چاہے تو جنت میں داخل کر دے, وہ چاہے تو سزاؤں کا محور و مرکز بنا دے, وہ چاہے تو اجر عظیم عطا فرما دے, وہ چاہے تو معاف کر دے, وہ چاہے تو پکڑ لے. وہ مالک ہے, اس کو اختیار ہے, کسی اور کو ایسا اختیار ہے کلی حاصل نہیں ہے. وہ قادر ہے, اگر اس نے کہا جنت میں ڈالوں گا تو جنت میں ڈالنے کی قابلیت اس میں پائی جاتی ہے. وہ قادر ہے, اس نے کہا جہنم میں پہنچا دوں گا تو وہ جہنم میں پہنچانے پہ قادر ہے. پوری کائنات مل کے رب تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ حق تعالیٰ خریدنے کے اعتبار سے بھی ہم سب کے مالک ہوئے, بنانے کے اعتبار سے بھی ہم سب کے مالک ہوئے. ایسا مالک مخلوقات میں کوئی ایک دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق میں مملوک تو ہوتی ہے, عارضی ہوتی ہے, امانت کے طور پہ ہوتی ہے, جزوی ہوتی ہے, وقتی ہوتی ہے, ایک مدت تک ہوتی ہے. مجھے بتاؤ, اگر آپ مر جائیں, اگر آپ کو ناراضگی ہو, میں مر جاؤں, میرے مال کا وارث کون ہے؟ ارے صاحب میں مالک ہوں میری زندگی میں, میرے مال کا, لیکن میں مر گیا تو اس مال کا وارث کون ہے؟ قرآن شریف میں اللہ نے نہیں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, تمہارے بعد تمہاری اولاد لڑ مرے گی تمہارے مال پر, اس میں بیٹیوں کا ایک حصہ ہوگا, بیٹوں کے دو حصے ہوں گے, ان کا اتنا, ان کا اتنا. خود پروردگار عالم نے وضاحت فرما دی, اگر میں مالک تھا تو میرے بعد دوسرے کی ملکیت کا دعویٰ باطل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ نہیں, میں اپنی زندگی تک مالک تھا, میری زندگی کے بعد میرے مال پر میرا کوئی اختیار نہیں. جس کا اختیار اتنا محدود ہو, اس کا اختیار اس کے اپنے نفس پہ نہ چلتا ہو, اس کا اپنے دل پہ نہ چلتا ہو, اس کا اپنے تخیلات پہ نہ چلتا ہو, تو وہ مالک حقیقی کیسے کہلا سکتا ہے؟ تو پھر معلوم ہوگا کہ مالک حقیقی وہ ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اسی نے کہا قرآن مجید میں, للہ ملک السماوات والارض, لہ ملک السماوات والارض, لہ ما فی السماوات والارض, لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, لہ ما فی السماوات والارض. یہ ساری چیزیں اس بات کی شہادت ہیں, اس بات کی دلالت ہیں کہ حق تعالی مالک حقیقی. پہلے سبق کا پہلا حصہ چل رہا, اب اس کو سمجھنے کے لیے اتنا پریشان ہوں گے تو اگلے اسباق کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ یہ کیا ہیں؟ اعتبارات الہیہ. حق تعالی کو پہچاننے کے لیے جن چیزوں کو ذریعہ بنایا گیا وہ صفات ربانیہ ہیں. ان صفات ربانیہ کو اس طرح ضم کر دیا اس سے حضرت کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کیسے کمال کا علم رکھتے تھے کہ کتنے صفات کس صفت میں ضم ہو رہے ہیں حضرت کو اندازہ ہو گیا. رب تعالی جل شانہ نے وہ کشف عطا فرمایا تھا، وہ انشراح صدر عطا فرمایا تھا کہ اتنے صفات جیسے بدی ہونا، مبدی ہونا، علیم ہونا، خبیر ہونا، یہ جو بتایا گیا نا وہ سب ایک خالق میں جمع ہو رہے ہیں، اس کا انشراح صدر نہ ہو اور انسان کے سینے پہ یہ علم کھلے نہیں تو کون بتا سکتا ہے، کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی عنایت ہے حق تعالی جل شانہ نے جو فرمائی. حق تعالی جل شانہ ہمیں اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے منشا یہ ہے، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ خالق ہیں، حق تعالی جل شانہ مالک ہیں. لہذا گزشتہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا، جو خالق ہے وہ لائق عبادت ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں جو مالک ہے وہ لائق استعانہ. عبادت کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے؟ استعانت. استعانت کس سے ہوگی؟ جو مالک ہوگا، یعنی جس کے پاس اختیار ہوگا، جو مختار ہوگا، اس سے مانگو گے تو ملے گا نا. ایک اور مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. دیکھو آپ کی دکان ہے، اگر آپ کی دکان میں کوئی آدمی نوکر ہے، دکان ہے، دکان میں کوئی آدمی نوکر ہے، جملوں کو اچھا سمجھنا، دکان آپ کی، نوکر کوئی اور ہے، آپ کے نوکر سے کوئی آ کے بول رہا بھائی ذرا ایک چاکلیٹ دے دینا فری میں، نوکر دے سکتا ہے؟ نوکر دے سکتا ہے؟ میری اور آپ کی حیثیت حق تعالیٰ کے نوکر کی ہے، ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے جو اللہ کا ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کی حیثیت سمجھ میں آ گئی؟ تشبیہاً میں نے بتلایا ہے، اپنی جگہ اپنے آپ کو رکھے تھے مالک بن کر، اپنا نوکر سمجھ رہے تھے، لیکن اختیار سمجھ میں آیا کہ اس نوکر کے پاس کوئی اختیار نہیں. بس اسی سے سمجھ جاؤ کہ جب وہ اختیار کے قابل نہیں ہے تو باہر والے کا آ کر اس سے مانگنا غلط ہے، گناہ ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ آپ کے پاس رجوع ہو کر آپ سے کہے کہ مالک صاحب ذرا کوئی چیز مجھے دے دیجیے، میرے بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں. آپ اپنے اختیارات کو تصرف میں لا کر اسے آپ جو چاہیں دیں، آپ دینے پہ قادر ہیں. بالکل اسی طرح پوری کائنات کے ذرے ذرے کے مختار اللہ ہیں، اگر ان سے مانگو گے ملے گا، ان کے غیر سے مانگو گے قیامت کی صبح تک نہیں ملے گا. اگر اللہ کے غیر سے مانگو گے قیامت کی صبح تک وہ دینے پہ قادر نہیں ہے، کیونکہ مختار تو وہ ہے، کیونکہ قادر تو وہ ہے. پھر اللہ کے غیر کے آگے اپنی زمینیں کیوں جھکاتے جاتے ہو؟ پھر اللہ کے غیر کے آگے اپنا دست سوال کیوں پھیلاتے جاتے ہو؟ اب سمجھ لو کہ حق تعالی جل شانہ کتنے بندوں سے قریب ہیں. وہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه، جب مطلب بے قراری میں آ جاتا ہے، تڑپ میں آ جاتا ہے. اس بے قراری کو سمجھانے کے لیے ایسا کہوں میں تو بیجا نہیں ہوگا کہ بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، شدت کا عالم ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ بیٹھے رہتا ہے سکون سے، حکا چڑھاتا رہتا ہے. نہیں نہیں، بے قراری میں وہ ٹہلنے لگ جاتا ہے، اس کو ایک جگہ بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا. کوئی ملنے آیا تو اسے آخ کر دیتا ہے، اسے دھتکار دیتا ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا. وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ بے یار و مددگار اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. اس وقت اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، اے اللہ اب کروں تو کیا کروں؟ ارے جس سے پوچھ رہے کہ کیا کروں، وہی کہہ رہا ہے کہ مانگتا کیوں نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاه، جب تو بے قرار ہے، جب تو بے کل ہے، جب تو بے چین ہے، تو تیری دعائیں سنتا کون ہے؟ اور جب تو سنتا جو ہے وہ موجود ہے تو اس سے مانگتا کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی جل شانہ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے، حق تعالی اس کو بہت محبوب رکھتے ہیں، اسے بہت پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ متکبر کہلاتا ہے. اور عجیب بات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ کا پھیلانے والا ایسے ہے جیسے فقیر نے فقیر سے مانگ لیا ہو. ایک فقیر دوسرے فقیر سے اگر مانگے تو کیا ہوگا؟ باقی محاورہ بھی ہے لیکن سنایا تو لفظی اعتبار سے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. میں یہاں لفظی اعتبارات کو مضبوط رکھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ اس جملے کو نہ سناؤں، بس اتنا سمجھ لو کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بندے کے آگے اپنا دست سوال پھیلائے، سمجھ لو کہ فقیر نے فقیر کے آگے ہاتھ پھیلا دیا. اور فقیر خود مختار اور قادر نہیں ہوتا تو تمہاری احتیاجات کو رفع کیسے کرے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ مالک و مختار ہیں، بندے کو چاہیے کہ حق تعالی جل شانہ سے مراجعت کرے، یعنی اللہ عز و جل کی جانب لوٹ جائے، اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے. حق تعالی جل شانہ سے خوش ہوتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں. کون ہے جو تمہاری بے چینی میں، تمہاری بے چینیوں کا دور کرنے والا، بے قراریوں میں بے قراریوں کو دور کرنے والا، بے کلیوں میں بے کلیوں کا دور کرنے والا، تمہاری حاجتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟
اللہ ہی پوچھتے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے، کیا آسمان ہے، کیا زمین ہے، کیا ستارے ہیں، کیا سیارے ہیں، کیا شمس و قمر ہے، کیا لیل و نہار ہے، کیا ایام ہیں، کیا لیال ہیں، کیا آپ دیکھتے ہوئے انسان ہیں، کیا اجنا ہے، کون ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ پارے 20 کا صفحہ پہلا پورا بھرا ہوا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ، تم اس کے علاوہ کسی اور کو الہ پاتے ہو؟ اگر ہے تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، حق تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو برہان تو لے آؤ، دلیل تو لے آؤ، کسی دلیل سے ثابت تو کرو کہ یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، خالق کی شان کیا ہے وہ میں نے بتا دی، ان اعتبارات کے ساتھ پیش کرنا، مالک کی شان کیا ہے میں نے بتایا، وہ مالک و مختار کل ہوتا ہے، وہ قادر مطلق ہوتا ہے، ایسی شان کے ساتھ اگر کوئی مالک ہو کائنات ارضی و سماوی میں تو مجھے بتاؤ، ختم رب ذل جلال کی جبرائیل و میکائیل بھی مالک و مختار نہیں ہے، جبرائیل و میکائیل بھی مالک و مختار نہیں، وہ قادر مطلق نہیں، حق تعالی جل شانہ کی ذات عالی وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، تو بندوں کو چاہیے کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنا دست سوال نہ پھیلائیں۔ وقت تمام ہو گیا، اگرچہ کہ بات بہت ادھوری رہے گی، گزشتہ کا کچھ حصہ آیا، نئے حصے کے اعتبار سے یوں سمجھیں کہ اللہ جو خالق ہیں ان کی صفات کیا ہوں گی، اجمالاً ذہن میں رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بدیع ہونا، مبدی ہونا، علیم ہونا، خبیر ہونا، لطیف ہونا، جو جس میں یہ پانچ صفات ہیں وہ خالق کہلاتا ہے۔ مالک کون کہلائے گا؟ جو مختار کل ہو، جو قادر مطلق ہو، اس کو مالک کہا جاتا ہے، جس نے خود بنایا ہو جس میں خالقیت کا وصف پایا جائے، اور جس نے خریدا ہو جس میں اشترا کا وصف پایا جائے، اگر یہ صفات ہیں تو وہ مالک کہلاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یخلقکم واللہ یخلقکم وما تعلمون، اللہ ہی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں پیدا کیا، تم نہیں جانتے، پھر اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے اپنی مالکیت کو یوں ثابت فرمایا کہ بے اعتبار خالق میں تمہارا مالک ہوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے خریدنے سے تمہارا مالک ہو جاتا ہوں، اللہ نے فرما دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دیکھو میں جنت کا وعدہ کر رہا ہوں، اس جنت کے عوض میں تمہاری جان و مال کو میں نے خرید لیا ہے، لہذا تمہارے ذمے یہ ہے کہ جو جنت میرے پاس ہے، جو میں دے سکتا ہوں وہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ تمہیں کسی اور نے نہیں دیا، جب کسی اور نے نہیں دیا تو تم کیسے بغیرت انسان ہو، دیتا ایک ہے، کام کسی اور کے پاس کرتے ہو، کیا ہم اس بات کو گوارا کریں کہ ہماری دکان میں ہمارا نوکر ہماری ملازمت کرتا ہے، تنخواہ ہم سے لیتا ہے، اگر پڑوسی کی دکان میں جائے اور اس کی ملازمت کرنے لگ جائے، کیا آپ کے یہاں سے اس کی تنخواہ جانا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں بالکل نہیں، تو تو نافرمان نکلا، تو تو ناشکرا نکلا، لیتا مجھ سے ہے، کرتا کسی اور کا ہے، میں تیرے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، میں تیری تنخواہ وضع نہیں کر، میں تیری تنخواہ دے نہیں سکتا، لہذا میرے پاس سے نکل جا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر اللہ عز و جل بھی یہ فرما دیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اگر اللہ نے کہا تمہیں میں نے آنکھیں دی، تم نے میری نافرمانی کی، تمہیں میں نے کان دیے، تم نے میری نافرمانی کی، عذاب و جوارح میں نے دیے، تم نے میری نافرمانی کی، لاؤ میں تم سے میرا دیا ہوا چھین لیتا ہوں، یا دیا ہوا چھینا نہیں، کم سے کم اتنا کہہ دیا کہ جاؤ اب کے بعد تمہیں نہیں دوں گا، تو اس لمحے کے بعد ہمیں دیدار دینے والا کون ہے، اس لمحے کے بعد ہمیں سماعت کا دینے والا کون ہے، اس لمحے کے بعد ہمیں کلام کا دینے والا کون ہے، اس لمحے کے بعد ہماری سانسوں کا دینے والا کون ہے، اس لمحے کے بعد ہمارے دل کو دھڑکن کا دینے والا کون ہے، اس لمحے کے بعد چلنے پھرنے کی قوت و قدرت دینے والا کون ہے، اب مجھے بتاؤ یہ اللہ کے سوا کون ہے، تو اللہ عز و جل نے ایسا نہیں کیا، اختیار دیا بندے کو، بندے جان لے، مجھے پہچان لے میں کون ہوں، اور کیسے پہچانا جائے، اس کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اپنی صفات کو رکھا، پھر فرمایا بزرگوں نے تحقیق کر کے کہ پوری کائنات جس کی طرف تم نظر دوڑاتے ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اور پوری کائنات کی صفات چونکہ ایک انسان میں جمع ہے، اور انسان جامع الصفات کہلاتا ہے، اس لیے پروردگار عالم کا گویا ذات کا ترجمان کہلاتا ہے، حق تعالی جل شانہ کی ذات کا مظہر ایک انسان بن جاتا ہے، جب ہم ایسے ہیں تو پھر ہم سے گناہ ہو، حق تعالی کیسے پسند فرمائیں گے، ہم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے، اللہ کے حبیب کیسے اس کو گوارا فرمائیں گے؟ اس بات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے یہ بات تعلیمات میں ہے، ذہن میں رکھنا کہ اللہ ہی خالق ہیں، لہذا عبادت ہم اللہ کی کریں گے، قادریت کی شان ہے، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگیں گے، یہ مالکیت کے اعتبار کو پہچاننے کی شان ہے۔ اگر ان شانوں کو ملحوظ نظر رکھ کر اللہ ہی سے عبادت کریں، اللہ ہی سے استعانت، اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے استعانت کو طلب کریں، تو حقیقی قادری، حقیقی چشتی، حقیقی نقش بندی اور حقیقی سہروردی کہلاتا ہے، ورنہ نام کے لگنے سے کام بننے والے نہیں، نام کے لگنے سے کام بننے والے نہیں ہیں۔ تعلیم یہ ہے، اگر اس تعلیم کو سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے، انشاءاللہ العزیز حق تعالی جل شانہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہم اور آپ فلاح پا جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے طریقت کا یہ راستہ آسان فرمائے۔ ارادے کے اعتبار سے تو آج یہ ارادہ تھا کہ چونکہ نو محرم الحرام کا موقع چل رہا ہے، اس مناسبت سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تھوڑی سی بات آپ حضرات کے گوش گزار کروں، لیکن چونکہ ماں قبل میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ آئندہ ہفتے بھی تعلیمات کا ایک دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس وعدے کی تکمیل کے لیے آج میں نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ اگر اللہ نے توفیق دی، کبھی موقع میسر آیا، تو انشاءاللہ شہادت حسین پہ کوئی بات آئی تو آ جائے گی، لیکن اس وقت تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حسب معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا، درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں۔ اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں، اس استحضار کے ساتھ، اس یقین اور تصور کے ساتھ، اللہ کے نور میں ڈوب کر جیسے مچھلی پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس قدر استحضار مستحضر رہے گا، اسی قدر ذکر کا فائدہ جلدی ہوگا۔ اگر استحضار ہمارے ذکر کے دوران نہ رہے جس بات کا کہا جا رہا ہے، تو جتنا فائدہ ذکر کا ہونا چاہیے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ استحضار کو ٹوٹنے نہ دے، گھٹ پکڑ کے رکھے کہ اللہ خالق ہیں، میں اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں، اللہ ہی مالک ہیں، میں اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں، یقین کو اس تصور کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ،
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 لا الہ اللہ لا الہ الا 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله الله فاعل حقيقي سب کچھ کرنے والے اللہ یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
موصوف بصفات کمال ہیں، منزہ عن النقص والزوال ہیں، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی اب تو کروں میں فخر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لا متناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری گل پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا، اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله، نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنہ ہے تیری فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، کنہ ہے تیری فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا، تیرا تصور روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی، شام سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآنی شعور معیت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس استحضار کو اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ. یا حی یا قیوم،
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
محمد رسول الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اي الله فكر ربنا وكما عفر ما ديدين اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے اے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے کرم کا معاملہ فرمائیے عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے در بدر کا معاملہ فرمائیے اے کریم ہم سب کو بخش دیجیے اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے جان جان کر ہم سے گناہ ہوئے انجانے میں ہم نے گناہ کیے اے مولا کریم آپ غفور الرحیم ہیں اے اللہ اگر آپ نے دودگار دیا ہمیں کون معاف کرے گا اے اللہ اگر آپ نے معاف فرما دیا آپ کو کون پوچھنے والا ہے اے اللہ اگر آپ معاف فرما دیں ہماری بگڑیاں بن جائیں گی اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے بڑوں کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے چھوٹوں کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے مردوں کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے بچوں اور بچیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ امت محمد پر رحم فرمائیے اے اللہ بڑا عجیب دور چل رہا ہے اے کریم اگر آپ نے رحم نہ فرمایا یہ امت بکھر جائے گی اے اللہ اس کو ذلت کے امیر غاروں میں ڈال دیا گیا ہے اے اللہ آپ ہی ہماری دستگیری فرما سکتے ہیں اے مولا اے کریم ہماری دستگیری فرمائیے اے اللہ ذلت کے امیر غاروں سے ہم سب کو نکال لیجئے اے اللہ عزت کے عہد ثریا پر ہم سب کو پہنچا دیجئے اے اللہ عزت رفتہ نصیب فرمائیے اے اللہ عزت رفتہ نصیب فرمائیے اے اللہ عزت رفتہ نصیب فرمائیے اے اللہ آپ اہل ایمان کے حامی اور ناصر ہو جائیے اے اللہ اہل کفر و ضلال اہل ایمان کو پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں اے اللہ اگر آپ نے بھی ہمیں دستگار دیا مولا کریم سے ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے ہماری دنیا بھی برباد ہوگی ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی اے اللہ اپنی رحمت ہم پر فرما دیجئے اپنی مہربانی ہم پر فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو اپنے دامن ستاریت میں چھپا لیجئے اے اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے امت محمد کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی اپنے نواسے کا نذرانہ پیش کیا ہے اس دین کے بقا کے لیے مولا آج اس دین کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے مولا اس ظلم عظیم کو معاف فرما دیجئے اس جرم کو معاف فرما دیجئے ہم سب کو نیک بنا دیجئے ہم سب کو ایک بنا دیجئے آپسی اختلافات کو ختم فرما دیجئے میاں بیوی کے اختلافات دور فرما دیجئے بھائی بہنوں کے درمیانی اختلافات کو ختم فرما دیجئے اولاد اور ماں باپ کے درمیانی اختلافات کو ختم فرما دیجئے محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجئے معزت کی فضاؤں کو چلا دیجئے اے اللہ محبت کو عام فرما دیجئے اے اللہ اپنے حبیب کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائیے اپنے حبیب کے پیارے نوازوں کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائیے ان کے نقوش قدم پر چلنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے طریقت کی راہیں ہمارے لیے ہم بار فرما دیجیے ہمارے نقوش کا تذکیہ فرما دیجیے
ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے، اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے، کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے، بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے، رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطان کی شیطنت سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفس کی مکائد سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے، باغیوں کی بغاوت سے ہماری حفاظت فرمائیے، فتنہ پھیلانے والوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، فساد برپا کرنے والوں کے فساد سے ہماری حفاظت فرمائیے، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرمائیے، مولا آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، مولا آپ ہی ہمارے مہیمن ہیں، اے اللہ آپ ہی نگہبان ہیں، آپ ہی نگران ہیں، آپ ہی حفاظت فرما سکتے ہیں، آپ سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں، اے اللہ آپ کے قہر سے، اے اللہ ہم آپ کے عفو اور آپ کے کرم کی پناہ لیتے ہیں، مولا اپنے جلال کے مقابلے میں ہم پر جمال کی تجلیات فرما دیجیے، اے اللہ اپنے قہر کو واپس لے لیجیے، اے اللہ ہم پر غصہ نہ ہوئیے، اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے سر سے پاؤں تک ہم گناہوں میں غرق ہیں، مگر مولا آپ بے غفور الرحیم ہیں، آپ توبہ کرنے والوں کی توباؤں کو قبول کرتے ہیں، مولا کریم آپ نے اس مہینے میں بڑی برکتیں فرمائی ہیں، کبھی ابراہیم کے لیے آپ کو گلزار بنایا ہے، مولا ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، ہماری جہنم کو بھی آپ جنت بنا دیجئے، اے اللہ کبھی آپ نے موسیٰ کو نجات دی ہے، مولا ہمیں بھی کفر شرک سے نجات دے دیجئے، ایمان کا کمال نصیب فرما دیجئے، اے اللہ کبھی آپ نے ادریس کو اٹھایا ہے، عیسیٰ کو اٹھایا ہے اسی مہینے میں، مولا کریم اسی مہینے میں ہم سب کی عزت کی بلندیاں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ کبھی یہی مہینہ تھا حسین نے اپنے نذرانے شہادت کو پیش کیا ہے، مولا کریم اس دین کی حفاظت کے لیے ہماری جانوں کے نذرانوں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ ضرورت پڑے ہم تیار ہیں اپنے آپ کو لٹانے کے لیے، مولا اگر ضرورت پڑے ہم اپنی ذریت کو کٹانے کے لیے تیار ہیں، اے مولا ہماری ذریت کو قبول فرما، دین کی حفاظت کا کام ہم سے لے لے، دین کی بقا کا کام ہم سے لے لے، دین کی ارتقاء کا کام ہم سے لے لے، اے مولا ہم سب پر رحم فرما، اے مولا ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ کیسا خون بہا ہے اس دین کے بچاؤ کے لیے، مولا اس دین کو بچانے کے حصے دار ہم کو بھی بنا دے، اے اللہ رسومات سے ہماری حفاظت فرما، حقائق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو نمازی بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے، ہمیں روزدار بنا دے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، ہمارے فقیروں کو غنی بنا دے، غنیوں کو سخی بنا دے، سخیوں کو متقی بنا دے، ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرما، جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو ختم فرما دے، جو نظر بد کا شکار ہے ان کی نظر بد کو دور فرما دے، جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں فرمانبردار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ جو بچے بچیاں شادیوں کے انتظار میں ہیں مولا کریم محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرما، جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آپ نے اولاد نصیب فرمائی، ہمیں قرار کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ اپنے خزانے غیب سے ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجیے، ہم سب کو رشد و ہدایت پر چلا دیجیے، فسق و فجور اور معاصی سے ہماری حفاظت فرمائیے، فسق و فجور اور معاصی سے ہماری حفاظت فرمائیے، فسق و فجور اور معاصی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ سوال اور جواب کی تختیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی دامن ستاریت میں ہمیں چھپا لیجیے، مولا اگر آپ پوچھنے پہ آئیں ہم ایک خطرے پانی کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اے اللہ آپ کی نعمتیں لیتے رہے، آپ کا کھاتے آپ کا پیتے رہے، آپ کے غیر کے گن گاتے رہے، مولا اس ظلم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اس جرم کو عفو و درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر اپنی دامن رحمت میں چھپا لیجئے، ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزیاں نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب برکتوں کے محتاج ہیں، ہمیں برکتیں نصیب فرمائیے، ہماری جان میں برکت نصیب فرمائیے، ہمارے مال میں برکت نصیب فرمائیے، ہماری اولاد میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ امت محمد میں برکت نصیب فرمائیے، معیشت میں اپنے غیر کا ہمیں محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ فقط ہم تیرے فقیر ہیں، اے اللہ تیرے غیر کا ہمیں فقیر نہ بنا، اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، تیرے غیر کا ہمیں فقیر نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ بیٹھے مجمع کی دلوں کی حالتوں کو آپ خوب
خوب جانتے ہیں، آپ علیم ہم بذات الصدور ہیں۔ اے اللہ سب کی سب جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں، مولا ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائیے، تا حد نظر ان کی قبروں کو وسیع فرما دیجیے، جنت کا فراش بچھا دیجیے، جنت کی ہواؤں کو چلا دیجیے۔ مولا کریم ہم میں جن کے ماں باپ موجود ہیں، بہت ممکن ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، مولا انہیں صحت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو صحت عطا فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو صحت عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندگی نصیب فرما، جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو کلمے کی ایمان کی اپنی اپنے حبیب کی محبت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم نے اپنی فقیرانہ حیثیت میں جھولیاں پھیلائی ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ اپنی شایہ نشان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ ہم ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، مولا ہماری بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔